خاک ہو جائے گی قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائے گی قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر چھوڑ، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر چھوڑ، جان کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، جان کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، راہ گم کر دانا نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، راہ گم کر دانا نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، خاک ہو جائے گی قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائے گی قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر چھوڑ، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ، میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ، دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ، دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ، جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں، جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں، اس در جانا پہ سر رکھ اور در بت خانہ چھوڑ، اس در جانا پہ سر رکھ اور در بت خانہ چھوڑ، ہمت مردان ظالم تو کر اب اختیار، ہمت مردان ظالم تو کر اب اختیار، راہ سربازی میں اپنی خوئے روباہی کو چھوڑ، راہ سربازی میں اپنی خوئے روباہی کو چھوڑ، دین جس کا ہے اسی پا کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ، خاک ہو جائے گا قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائے گا قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى، اما بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت جو تصنیف شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رواہ الترمذی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. قاعدہ کی 13 سنت ہے جس میں 6 بیان ہو چکی ہے. 7 سنت ہے سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا، سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا. نمبر 8 امام کو مقتدیوں فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا، امام کو مقتدیوں فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا کہ میں ان پر سلام کر رہا ہوں. نمبر 9 مقتدی کو امام فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا، مقتدیوں کو امام فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا. نمبر 10 منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا. نمبر 10 منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا کہ میں ان پر سلام کر رہا ہوں. نمبر 11 مقتدیوں کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، مقتدیوں کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا. نمبر 12 دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا، نمبر 12 دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا. نمبر 13 مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا. بہتر افضل یہی لکھا ہے کہ امام جب دونوں طرف سلام پھیر لے اس کے بعد جو مسبوق ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنے بقیہ نماز کو پورا کرے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسول الکریم. پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ آواز ہے جس کا نام ہے گناہ کی دو علامت بزبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ آواز 1 شوال 1410 مطابق 27 اپریل 1990 بروز جمعہ اور 10 مئی 1993 بعد مغرب، 12 مئی 1993 بعد عشاء. حضرت والد صاحب رحمت برکاتہ میں ایک شعر پڑھتے ہیں کہ مکتبہ عشق میں جسے سبق یاد کیا وہ کون سا شعر ہے؟ مکتبہ عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. حضرت والد صاحب کے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دن بھی مجلسیں ہو رہی ہیں. اب یہاں پر دیکھیے یکم شوال، عید کے دن بھی مجلس ہو رہی ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. قضاء عمری کو ظاہر کر کے مت پڑھو. قضاء عمری یعنی اگر نماز قضا ہو گئی، رہ گئی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نماز رہ گئی، اب اس نماز کو قضا کرنا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی، کوتاہی کی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فکر ذہن میں ڈالی، اب حساب کرنا ہے کہ میں کب بالغ ہوا. ایک اندازہ، شریعت ہمیں ہماری تکلیف سے زیادہ ہمیں مکلف نہیں بنائے گی، بس جو اندازہ ہماری سمجھ میں آئے، جو ذہن لڑائیں سوچتے ہیں کہ کون سا میں پڑھ رہا تھا، کون سی کلاس میں تھا، کیا معاملہ، کوئی گھر وغیرہ، کوئی بھی نشانی کے طور پر جو ذہن میں آ جائے کہ میں فلاں برس میں بالغ ہوا تھا، اس وقت سے لے کر جب توبہ کی توفیق ہوئی ہے اس وقت تک کا حساب کرنا ہوگا، صحیح اندازہ لگا کر، جس کو شریعت میں کہا جاتا ہے غالب گمان. اب اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں، جمعہ تو انشاءاللہ پڑھا ہی ہوگا، وہ جمعے اتنے کم کرتے ہیں. اسی طرح رمضان المبارک میں عام طور پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو اتنے 6 سال 7 سال 8 سال کے رمضان کم کر لیں. اب 10 برس ہو گئے ان کی قضا کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم فدیہ دے دیں گے. فدیہ پہلی بات یہ وارثوں کا کام ہے اگر وصیت نہیں کی، اور اگر وصیت کر بھی لی تو وہ علماء سے پوچھیں کتنا دینا پڑتا ہے. ایک نماز کا فدیہ آج کل کے حساب سے، جو عید الفطر کے وقت تھا اس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، 100 روپے ہے. ایک نماز کا فدیہ 100 روپے ہے، اور فطر کو بھی نماز شمار کی جاتی ہے، تو دن میں 6 نمازیں ہو گئیں، یعنی 5 نمازیں اور ایک وتر، تو یہ 6 نمازیں ہو گئیں. یعنی اگر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو ایک دن کا فدیہ آج کل کے حساب سے ہمارے ورثہ کو 600 روپے دینا پڑے گا ایک دن کا. اب آپ لگائیں 10 دن کے کتنے ہو گئے؟ 6,000. ایک مہینے کے 18,000، کبھی اس سے زیادہ. اور ایک سال کے کتنے ہو گئے؟ 1,80,000 سے زیادہ، تقریباً 2,00,000 تک پہنچ جائے گا ایک سال کا. اور اگر 10 سال نماز نہیں پڑھی ہے تو 20,00,000 روپیہ ورثہ دیں گے. کون دیتا ہے؟ کون اس دماغ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہوگا، مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے پاس بہت مال ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے فقر و فاقے سے ڈر نہیں کیا. تو یہ تو میں 10 سال کی مثالیں عرض کر رہا ہوں. بعض لوگوں کی 30 سال 40 سال کی نماز قضا ہوتی ہیں، اتنا مال کون دیتا ہے؟ ہم نے وصیت کر دی، وصیت کتنی نافذ ہوگی؟ جا کر علماء سے پوچھیں کتنی وصیت پوری کی جائے گی، کیا اس سے پورا ہو جائے گا؟ ہم ایک نماز کا چھوڑنے کا گناہ روایتوں میں آتا ہے 2,88,00,000 سال ہے جہنم میں جلنا، ایک روایت، ایک نماز چھوڑنے کا گناہ. تو قضاء عمری کہنا تو آسان ہے کہ ہم قضا کر لیں گے، تو یہ حساب کرنا پڑے گا کہ مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے بالغ ہوئے. پھر اس کی اب طریقہ کیا ہے؟ اب حساب کر کے، اب مثال طور پر ہم نے حساب کیا، حساب میں آیا 1500 فجر ہیں، 1500 ظہر ہیں، عصر 1500، مغرب 1500، عشاء 1500. اب اپنے پاس لکھ لیں، ایک ایک نماز قضا کرتے رہیں، اس کو کم کرتے رہیں. جس کا آسان طریقہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اس کی قضا کر لی جائے. فجر کے ساتھ فجر کی قضا کر لیں 2 رکعتیں، ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا 4 رکعتیں، عصر کے ساتھ عصر کی قضا 4 رکعت، مغرب کے ساتھ مغرب کی قضا 3 رکعت، اور عشاء میں 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر. ہر روزانہ جتنا آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو یہ قضاء عمری ہے جس کے بارے میں حضرت والا فرما رہے ہیں کہ قضاء عمری کو ظاہر کر کے مت پڑھو. میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے کچھ مسائل عرض کرتا ہوں کہ عید کی نماز خواہ مسجد میں ہو یا عید گاہ میں ہو، جس طرح ہمارے یہاں مسجد میں ہو رہی ہے، یہاں پر عید گاہ میں ہو، مسجد میں ہو یا عید گاہ میں ہو، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کسی قسم کے نفل جائز نہیں، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد بھی کسی قسم کے نفل جائز نہیں، البتہ جب انسان اپنے گھر پہنچ جائے تو گھر میں نفل پڑھ سکتا ہے، یعنی عید گاہ میں نماز سے پہلے نہ نفل پڑھنا جائز ہے اور نہ نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر یوم الفطر قبل ان یخرج وکان لا یصلی قبل الصلاۃ، مسند احمد۔ شریعت نے عید گاہ کی حرمت اور اس کا تقدس اور عید کے دن کی حرمت کا حق رکھا کہ عید سے پہلے تحیت المسجد، تحیت المسجد یعنی مسجد میں جب داخل ہوں تو اس کا ادب یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لی جائے، ادب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ادب یہ ہے۔ تحیت المسجد عید سے پہلے، تحیت المسجد، تحیت الوضو، صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ، کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی عید کی نماز ہو جانے کے بعد بھی نہ عید گاہ میں نہ مسجد میں کوئی نفل جائز ہے۔ اب اگر کسی کی اگر فجر قضا ہو گئی ہو تو قضا نماز کو اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے، یعنی عید کے دن کسی کی فجر رہ گئی تو وہ نماز اپنے گھر میں ہی پڑھے، کیونکہ اگر مسجد میں پڑھے گا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا بھائی یہاں تو نفل پڑھ رہا ہے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے، اچھا یہ تو دیندار آدمی ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، اچھا قضا ہی کر رہا ہے، تو گناہ ظاہر ہو گیا۔ اب اگر کسی کی فجر قضا ہو گئی ہو تو قضا نماز کو اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز قضا کرنا بھی گناہ ہے اور اس گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، گناہ بھی گناہ ہے اور اس گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ گناہ کو چھپانا اور اپنے اوپر گواہ نہ بنانے کا حکم ہے، لہذا قضاء عمری ہو یا اس دن کی فجر کی نماز قضا ہو، اس کو چھپ کر اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے۔ جب سب کے سامنے قضاء نماز پڑھے گا تو سب کو شک ہو جائے گا کہ معلوم ہوتا ہے اس نے فجر کی نماز قضا کر دی، اس لیے قضاء عمری کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ عیدگاہ کا مسئلہ ہو گیا، اس لیے قضاء عمری کا بھی یہی حکم ہے کہ جن نمازوں کے بعد کوئی نفل نماز جائز نہیں، جیسے فجر کے بعد یا عصر کے بعد، تو فجر اور عصر کے بعد قضاء عمری بھی جائز نہیں، الا اپنے گھر میں چھپ کر پڑھے، یعنی اپنے گھر میں کوئی فجر کے بعد یا عصر کے بعد قضا پڑھنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی ایک بات یہ سمجھ لیں کہ فجر کے بعد قضا کرنا جائز تو ہے اپنے گھر میں، لیکن جب سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کو بند کر دینا ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہو اس کے بعد 10-15 منٹ تک کوئی نفل پڑھنا، کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے اس وقت۔ اسی طرح اگر عصر کے بعد بھی نفل، عصر کے بعد اگر قضا کر رہے ہیں تو سورج غروب ہونے سے پہلے اندازاً 15 یا 20 منٹ پہلے ایک ایسا وقت آتا ہے جب سورج کی طرف نظریں جمانا آسان ہو جاتا ہے اور سورج گول ٹکیا کی مانند ہو جاتا ہے، اس کی روشنی زرد پڑ جاتی ہے، جس کو اسقرار شمس کہتے ہیں، اس وقت قضاء عمری بھی نہیں کی جا سکتی، صرف اس دن کی عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، الا اپنے گھر میں چھپ کر پڑھیں، کیونکہ اگر مسجد میں پڑھے گا تو سب سمجھ جائیں گے کہ عصر کے بعد تو نفل ہوتے ہی نہیں، عصر کے بعد تو نفل منع ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت والد صاحب رحمت برکات ان کے یہاں مسائل نہیں بتائے جاتے لیکن چونکہ یہ اسی کے ساتھ منسلک ہے اس لیے ذکر کر دیا۔ ما رأینا صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہ ولقد نہا عنہما یعنی رکعتین بعد العصر، عصر کے بعد سنت یا نفل نماز جائز نہیں ہے۔ تو جب انسان عصر کے بعد قضاء عمری ادا کرے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے شاید اس نے اپنی نمازیں قضا کی ہیں، تو نماز قضا کرنا بھی گناہ ہے اور اس کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، اپنے گناہوں پر گواہ اور شہادت فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت والد صاحب دامن برکات نے ایک عجیب بات فرمایا کہ آج کل فیس بک گروپ بنا کر سب استعمال کیا جاتا ہے، واٹس اپ بھی اگر گناہ میں استعمال ہو رہا ہے تو فرمایا یہ اجتماعی گناہ ہو رہا ہے، سب مل کر ایک دوسرے کو گانے بھیج رہے ہیں، تصویریں بھیج رہے ہیں، ویڈیو بھیج رہے ہیں اور خرافات اگر کر رہے ہیں، تو یہ فرمایا یہ اجتماعی گناہ ہے اور اس نے اپنے ایک شخص نے اپنے گناہ پر کئی کئی درجنوں لوگوں کو گواہ بنا لیا، ایک آدمی چھپ کے گناہ کر رہا ہے، گناہ گناہ ہے، لیکن توبہ کر لے گا اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن جب سب کے سامنے گناہ کر رہا ہے تو کل کو سب بولیں گے، طنز کریں گے، ارے تو بڑا نیک بنتا ہے، تو ہمارے ساتھ ان چیزوں میں اور ان شرارتوں میں شریک تھے، ان ذلتوں میں تم ہمارے ساتھ تھے، تو اس وقت انسان کو کتنا غم ہوگا۔ تو فرمایا یہ گناہ سب مل کر گناہ ہو رہا ہے، ہر ایک اپنے گناہ کا دوسرے کو گواہ بنا رہا ہے۔ تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اس تو نماز قضا کرنا بھی گناہ ہے اور اس کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، اپنے گناہوں پر گواہ اور شہادت فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر وتر کی قضا پڑ رہا ہے تو وتر میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، وہیں سے اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھ لیں، یعنی من الجنتی والناس تیسری رکعت میں پڑھا، اب اللہ اکبر اللہم انا نستعینک ونستغفرک، ہاتھ نہیں اٹھانے بل لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ قضا کر رہے ہیں۔ تو وتر میں دعائے قنوت کے لیے بھی ہاتھ نہ اٹھائیں، وہیں سے اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھ لے، کیونکہ ہاتھ اٹھانے سے سب سمجھ جائیں گے ابھی تو اس نے آج کی عشاء کے وتر پڑھے ہیں تو دوبارہ وتر کیوں پڑھ رہا ہے۔ نماز عید کے بعد معانقہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتانی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ رضوان اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں عید گاہ کے اندر آپس میں معانقہ کرنے کا رواج نہیں تھا، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ مصافحہ و معانقہ بوقت ملاقات مسنون ہے، عید کی مبارکبادی زبان سے دینا مستحب ہے، تقبل اللہ منا و منکم ان الفاظ سے مبارک دے دیے جائے، یہ روافض کا طریقہ ہے، اس لیے بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ فتاوی رحیمیہ کتاب الحضر والاباحہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 125۔ محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ نماز کے فوراً بعد مصافحہ کرنا بھی مکروہ ہے، نماز کے فوراً بعد مصافحہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب نے نماز کے بعد مجھ سے مصافحہ کیا تو میں نے اس کو عربی میں بتایا، عبارت پڑھ دی کہ المصافحہ تو تقرہ بعد صلاۃ المکتوبۃ، تو انہوں نے مجھ کو جزاک اللہ کہا۔ جب مسلمان کہیں دور سے آئے تو اس وقت مصافحہ و معانقہ سنت ہے، ابھی یہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے بعد اچانک سلام اور مصافحہ شروع کر دیا یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ برس پہلے حضرت مولانا مدرس صاحب دامت برکاتہ ان کے حکم سے ایک جب عیدگاہ میں نماز عیدگاہ کا موقع ملا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت مولانا یوسف لدھیانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ عید کی نماز پڑھاتے تھے، تو وہاں نماز کے بعد یہی جو اعلان خطبے کے بعد اعلان کیا کہ بیان کے بعد اور خطبے کے بعد بھی اعلان کیا کہ عید کے بعد معانقہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایک صاحب جب بات ختم ہوئی لڑنے پہ آ گئے کہ یہ کہاں سے بات لکھی ہے، بھائی چارہ کا یہ وہ وغیرہ، آخر میں ایک صاحب آئے سفید داڑھی والے اور کہا کہ میں عیدگاہ تھی، کہا میں آخری سب سے تم سے ملنے اس لیے آیا ہوں کہ آج سے 10 برس پہلے حضرت مولانا یوسف لدھیانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے، ان کے شہادت کے بعد آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی ہے، ان کے شہادت کے بعد آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی ہے۔ تم 10 سالوں کے بعد ہم نے جملہ یہاں سنا ہے تو مجھے وہ یاد، وہ زمانہ تازہ ہو گیا۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اب کوئی لڑتا ہے لڑتا رہے، کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہم اس کو مصافحہ، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تم کیا فرماتے ہیں مصافحہ، کس چیز کا مصافحہ؟ تو مان کا شریعت کا حکم یہی ہے، جو شریعت کا حکم چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پہ عمل کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، اور شریعت کا جو طریقہ ہے چاہے بظاہر اس کی ہمیں سمجھ میں نہ آئے ارے یہ ایسا کیوں ہے، لیکن اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ بعض علاقوں میں معانقہ کرتے وقت اتنے زور سے دباتے ہیں کہ چھوڑنے کے بعد روح قبض ہو جاتی ہے، مجھے بھی ایک شخص نے اتنی زور سے دبایا کہ اگر میں ان سے جان نہ چھوڑاتا تو میری مسلی ٹوٹ جاتی، یہ کون سی محبت ہے؟ معانقہ تو صرف سنت ہے، جان لینا حرام ہے، سنت ادا کرنے کے لیے کسی مسلمان کو اتنی زور سے دبانا حرام ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ کو زور سے دباتے ہیں، اس طرح زور سے دبانا جس سے تکلیف ہو جائز نہیں۔ پشاور کے ایک بزرگ مولانا شاہ فقیر محمد صاحب دامت برکاتہم جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں یہاں میری مسجد میں آئے تھے، کسی نے ان سے ایسے زور سے مصافحہ کیا کہ ایک ہفتے تک ان کے ہاتھ میں درد رہا، جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے شکایت کی کہ اب میں تمہاری مسجد میں نہیں آؤں گا، تم نے کیا تربیت کی ہے؟ تمہارے مرید نے ایسے زور سے مصافحہ کیا کہ 7 روز سے درد ہو رہا ہے۔ تصوف کا حاصل، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو تمام تصوف کا حاصل ہے یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تمہاری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ابرار اور نیک لوگوں کی یہی تعریف کی گئی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابرار کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابرار یعنی نیک بندے کون ہیں؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور امت کی ماں ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، بہت محبت تھی، بہت غم ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر مجھے آپ عطا فرما لیجئے۔ فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اس دعا پر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے میرے لیے، ایسا زبردست شوہر، اتنا خیال رکھنے والا، اس سے اچھا شوہر مجھے کون مل سکتا ہے؟ لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اس پر عمل کیا۔ جب میری عدت پوری ہوئی تو کچھ وقت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا۔ فرمایا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، واقعی وہ نعم البدل، بلکہ نعم البدل کیا، اس سے بڑھ کر ہی تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور امت کی ماں ہیں۔ ان کے یہاں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ملازمت کرتی تھی، جھاڑو برتن سودا سلف لانا وغیرہ، اور علماء فرماتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور اگر بعض مرتبہ خیرا منہ پہ پڑھا جا سکتا ہے، واخلف لی ہے نا، لی ہے نا، واخلف لی خیرا منہا، انہوں نے اس طرح پڑھا منہ۔ خیر دعا تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، ویسے واخلف لی خیرا منہا ذہن میں آ رہا ہے، تو یہ دعا دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ دیکھ لیجیے بس فی الحال ترجمہ آدمی پڑھ لے کہ اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے زیادہ اچھی چیز عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ کل اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ خیرم من ہو ہے یا منہا ہے۔ منہا، جزاک اللہ۔ یہ ہے کہ انا للہ پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت والا کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، موت اور اس کے بعد کی سنتوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ تو جس کی ماں پیغمبروں کے سردار سید الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ملازمت کرتی ہو، وہ کیسا قسمت والا بچہ ہوگا۔ اور جب خواجہ حسن بصری پیدا ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ان کی والدہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ حسن بصری میرا بچہ ہے، آپ اس کی سنت تحنیک کر دیجئے۔ سنت تحنیک کہتے ہیں کہ کھجور یا کسی میٹھی چیز کو چبا کے چھوٹے بچے کے تالو میں لگا دیں، تو آپ نے کھجور اپنے لعاب دہن میں حل کیا اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں اس کو لگا دیا۔ محدثین اور علماء لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو علوم حدیث اور تصوف میں جو کمال حاصل ہوا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی لعاب مبارک کی برکت سے ہوا، اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دو دعائیں دیں، اللہم فقہ فی الدین وحببہ الی الناس۔
حضرت والا فرماتے ہیں نا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ دعا دی ہوئی ہے۔ حضرت والا نے جب یہ بیان فرماتے تھے تو حضرت والد صاحب کی نسبت سے موقع ملتا تھا، حضرت والا محبت فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے حضرت والا کی اس دعا کی لاج رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ دو دعائیں دی، اللہم فقہ فی الدین وحببہ الی الناس، اے اللہ حسن بصری کو دین کا بہت بڑا عالم بنا دے اور لوگوں میں اپنے بندوں میں اس کو محبوب کر دے۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو اگر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہ ہو تو اس سے فیض نہیں ہوتا۔ عجیب دعا دی، ہم بھی اپنے لیے دعا کر لیں، اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ ساتھ پڑھ لیں، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہم سب کو مجھ سمے دین کا فقی بنا دے۔ وحببنا الی الناس، وحببنا الی الناس، اور اپنی مخلوق میں ہمیں محبوب کر دیں۔ یہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے جلیل ایسے جلیل و قدر تابعی ہیں جنہوں نے 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زیارت کی، لیکن ہم یاد رکھیں کہ بزرگوں نے دعا تو دے دی لیکن یہ دعا اس وقت کام کرتی ہے جب انسان خود بھی عمل کرے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے دعا نہیں کی تھی کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر میں سے کسی ایک میں سے اسلام کو تقویت پہنچا دیجئے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام عطا ان دونوں کو اسلام عطا فرما دیجئے، کیا وہی آئی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی قسمت میں ایمان نہیں ہے۔ معلوم ہوا دعا اسی وقت کام آتی ہے جب انسان خود بھی کچھ کرے۔ جب جس طرح حضرت والد صاحب وہ واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے میری اولاد میں میرا کوئی مجھے کوئی بیٹا بیٹا کہے، کوئی مجھے ابا ابا کہے، بابا بابا پکارے مجھے کوئی۔ 3 سال تک اللہ والے سے دعا کراتے رہے، 3 سال کے بعد ایک اللہ والے نے پوچھا بیٹا آپ کی شادی کا عرصہ کتنا ہوا ہے؟ کہ حضرت ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ کہ ظالم سنت کے مطابق زندگی گزار، شادی کر، تو بھی مانگ میں بھی مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو دعا اس وقت اثر کرتی ہے جب انسان خود بھی کچھ کرے، خود بھی مجاہدہ کرے، محنت کرے، تب تو وہ دعا کام آتی ہے۔ 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زیارت کی، قد رأى 120 صحابیاً، اور جب واعظ کہتے تھے تو بکا و ابکا، جب واعظ کہتے تھے تو بکا و ابکا، روتے بھی تھے رلاتے بھی تھے۔ کأنہ یرى الجنۃ والنار، ایسا واعظ ہوتا تھا جیسے وہ جنت کو دیکھ کر آ رہے ہوں اور جیسے دوزخ کو دیکھ کر آ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان اور یقین عطا فرمایا تھا۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایمان اور یقین بنتا ہے۔ دوستوں جب ایمان اور یقین بن جاتا ہے پھر ساری زندگی اللہ کی مرضی پر گزرتی ہے۔ جب تک ایمان اور یقین نہیں ہوتا آدمی اپنے نفس کا بندہ بنا رہتا ہے، معاشرے کا غلام ہوتا ہے، غیر اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء مزددت یقیناً، تفسیرہ البیان، قیامت کے دن جب میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں گا تو میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے صدقے میں وہ ایمان اور یقین مجھے دنیا ہی میں حاصل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحبت ایسی چیز ہے، انسان اخلاص کے ساتھ اہل یقین کی صحبت میں آتا جاتا رہے تو آج بھی وہ ایمان اور وہ یقین نصیب ہو سکتا ہے۔ دیکھو ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر تھے لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ان کا اتنا ایمان اور یقین بڑھا کہ دارالعلوم کراچی کے محدث مولانا مفتی رفیع عثمانی اور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور فیصلہ آباد کے محدث مولانا نذیر احمد صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء ڈاکٹر صاحب کی جوتیاں اٹھاتے تھے اور ان سے بیعت ہو گئے تھے اور ان سے خلافت بھی ملی تھی۔ حضرت مولانا یوسف الدانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے بیعت تھے، ڈاکٹر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے،
اور حضرت مولانا صحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم میں 35 برس یا 33 برس بخاری شریف پڑھائی، وہ بھی ان سے بیعت تھے جو باقاعدہ عالم بھی نہیں تھے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے مسٹر کو علماء کا پیر بنا دیا. خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ جو مسٹر تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے، لیکن حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی سے بیعت ہو کر اس مقام پر پہنچے کہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی اور بڑے بڑے علماء و مفتی حضرات نے خواجہ صاحب سے اصلاحی تعلق قائم کیا. میرے شیخ نے بھی ان کو اپنا شیخ بنایا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی باقاعدہ عالم نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہو گئے. یہ شیخ کی صحبت کی کرامت ہوتی ہے، اور اس زمانے میں ہمارے سامنے جیتی جاتی مثال حضرت والد صاحب دامت برکاتہ میں کہ عالم نہیں ہے لیکن علماء اور مفتیان کرام شیخ الحدیث دارالافتاء کے بڑے حضرت والد صاحب دامت برکاتہ سے بیعت ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ابرار بندے کون ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل نیک اسے سمجھتے ہیں جو بہت نفل پڑھتا ہو، ہر وقت تسبیح پڑھتا ہو، چاہے کسی کو کتنی ہی تکلیف پہنچا دے، اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیت پہنچا دے، ہم اس بات کو اہم ہی نہیں سمجھتے ہیں. لیکن علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، قال الحسن البصری رحم اللہ تعالی فی تفسیر الابرار الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر، عمدۃ القاری شرح بخاری. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابرار یعنی نیک بندے کون ہیں؟ جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں، سنبھل کر چلیں. چونٹی کو، اتنا چھوٹا جانور، چونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں. تو جس شریعت میں اس چونٹی جیسے جانور کے حقوق ہیں، اور نیک اسی کو کہا جا رہا ہے جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ دے. آج ہم اگر بیان کر رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور دین کے کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ہماری ذات سے ہمارے والدین محفوظ نہیں، ہماری تکلیف سے بیوی، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب، اگر عورت ہے تو اس کی بہو ہے تو اس کی ساس، جتنے بھی رشتے ہیں اور کوئی محفوظ نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، یا ہم ولیہ ہیں، رابعہ بصریہ ہیں، نیک خاتون ہیں. فرمایا نیک نہیں ہے، دنیا کی نظروں میں نیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیک وہی ہے جس کی ذات سے چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچی، وہ ہے اللہ والا. جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ دے، سنبھل کر چلے، اگر چونٹی نظر آ جائے تو اس پر پیر نہ رکھے. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں فرماتے ہیں کہ چونٹیوں پر پیر رکھنا ایسا ہے جیسے ہاتھی کسی انسان پر اپنا پیر رکھ دے. لہذا فرمایا کہ نیک بندے وہ ہیں جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ اللہ کی نافرمانی سے خوش نہ ہوں. میرے شیخ مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب پلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اللہ والے بزرگ کہیں جا رہے تھے، اچانک نظر پڑ گئی اور کسی کو گناہ کرتے اللہ کی نافرمانی میں دیکھ لیا، فوراً لوٹ آئے اور اتنا غم ہوا کہ چارپائی پر لیٹ گئے، چادر اوڑھ لی، بخار ہو گیا. اس کے بعد پیشاب کیا تو اس صدمے سے ان کے پیشاب میں خون آ گیا. اللہ اللہ، خدا تعالی ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم میں تر نہیں. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں، والد رو رہا ہے، والدین رو رہے ہیں، بھائی رو رہے ہیں، شیخ رو رہا ہے، استاد رو رہے ہیں، مسجد کے امام صاحب سب رو رہے ہیں ہمارے لیے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. میرے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ ہم نے فرمایا، ایک شعر سنایا، وہ محروم ہے تمنا کیوں نہ سوئے آسمان دیکھے. کہ جب شیخ دیکھتا ہے کہ میں اتنا اپنے مریدین کی محنت، کیونکہ اللہ والوں کو پتا چل جاتا ہے. فرمایا جب ڈاکٹر کو، حکیم کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے پاس جو مریض آ رہا ہے اس کے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں، پتا چل جاتا ہے، بتا دیتا ہے یہ بیماری تو نہیں ہے، یہ بیماری تو نہیں ہے، اس کو کوئی بھی غیب کا علم نہیں کہتا، تو کیا اللہ والوں کو پتا نہیں چل سکتا؟ اللہ والوں کو بھی پتا چل جاتا ہے جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آئے جنہوں بد نظری کر کے آ رہے تھے، انہوں نے رسوا نہیں کیا بلکہ فرمایا ما بال اقوام یترشعوا من اعینہم الزنا، کیا حال ہوگا ایسے قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہو، یعنی بد نظری کر کے آ رہے ہوں، آنکھوں کا زنا کر کے آ رہا ہوں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ والوں کو پتا چل جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ والے یہ تک فرما دیتے ہیں کہ ہمیں اس در و دیوار میں انوارات نظر نہیں آ رہے، گناہ نظر آ رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تم سے میں نے خود ایک جگہ جملہ سنا، فرمایا کہ مجھے گناہ نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ والوں کو پتا چل جاتا ہے، لیکن وہ اللہ والے برداشت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ظاہر کر دیں گے کہ اچھا تو یہ گناہ کر کے آیا ہے، کیونکہ کوئی یقین تو ہے ہی نہیں، یہ ایک تجربہ ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ پر فدا کر دی تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں، کوئی یقین تو ہے ہی نہیں کہ یقینی بات ہو کہ ہاں ایسے تو نہیں، وہ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ یہ شعر پڑھتے ہیں بزبان حال، وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسمان دیکھے، وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسمان دیکھے، جو قدم قدم پر اپنی محنت رائے گا دیکھے۔ کیونکہ شیخ چاہتا ہے کہ میری اولاد، میرے گھر والے، میرے متعلقین، ایک ایک فرد دین میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ جائے، جب وہ نہیں دیکھتا اس کو غم ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اسی لیے اللہ والوں پر فالج کا اثر ہو گیا، دل کے مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ کیوں؟ یہ وجہ یہی ہے کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ میرے احباب ایسے بنے ویسے بن نہیں پاتے، تو ان کو غم ہوتا ہے۔ تو محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسمان دیکھے، جو قدم قدم پر اپنی محنت رائے گا دیکھے۔ حاصل زندگی، تو خطبے میں جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد حیات بیان فرمایا ہے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی اللہ نے کس لیے دی ہے، دنیا میں اللہ پاک نے کس لیے بھیجا ہے؟ اس کا ایک جواب تو ایک انگریز کافر نے دیا ہے کہ زندگی کا مقصد کھاؤ پیو اور خوش رہو ہے، کہتا ہے میں جیتا ہوں کھانے کے لیے اور کھاتا ہوں جینے کے لیے، کہتا ہے کہ میں جیتا ہوں کھانے کے لیے اور کھاتا ہوں جینے کے لیے۔ جب خالق حیات سے وابستگی نہیں رہتی تو مقصد حیات سے آگہی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کرتے، 70-80 سال کی جو زندگی ہم نے دی ہے ہمارے فرما بردار ہو کر گزارتے، اور اپنی بری خواہشوں کو مغلوب کر کے ہم کو خوش کرتے، اپنی حرام خوشیوں کو روک کر ہماری مبارک خوشیاں لیتے۔ نفس کی بری خواہش لعنتی ہوتی ہے، جوتے پٹواتی ہے، بے عزتی کراتی ہے، مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، مارو اس خبیث کو، دیکھو کیا حرکت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو خوشیاں ہیں وہ رحمت برساتی ہیں، عزت دیتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے دعا کرانی چاہیے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نیک بن جائیں گے، ہم داڑھی رکھ لیں گے، تو ہماری نومے نوکری نہیں ملے گی، ہمیں نوکری اگر ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، ہمارے رشتے نہیں آئیں گے۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ برکاتہم کے حکم سے اتوار کو مسجد امین میں جانا ہوا، یہی بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب کی دعاؤں سے قرآن پاک کی ایک آیت دل میں ڈالی۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے جب ہم نیک بنیں گے انشاءاللہ تعالی رشتہ بھی آئے گا، اور جس کو یہ فکر ہے کہ رشتہ نہیں آئے گا اور نوکری بھی ملے گی، وہ آیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیجعل، انتظار نہیں کرنا پڑے گا تمہیں، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے۔ جب لوگوں کے دلوں میں محبت آئے گی تبھی تو لوگ نوکریاں دیں گے، وہاں رسک، اگر وہاں کسی جگہ کمپنی میں نوکری نہیں ملی داڑھی کی وجہ سے تو وہاں ہمارا رسک ہی نہیں لکھا ہوا تھا، اگر کسی جگہ رشتہ نہیں ہوا تو وہاں ہمارا رشتہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، یا کسی خاتون کا شرعی پردہ کرنے کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوتا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کو توڑ دے گی، جب گھر میں آئے گی ہمارے یہاں تو سب ساتھ کھانا کھاتے ہیں، جب یہ آئے گی تو یہ تو کھانا نہیں کھائے گی، تو یہ تو ہمیں توڑ دے گی۔ یہ دین تو نے حقیق سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما لیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو دین سے اتنے بیزار ہوں
جو یہ کہہ کر رشتہ رد کر دیں کہ اس کی داڑھی آ گئی ہے ہم اس کو رشتہ نہیں دے رہے تو یہ تیرے لیے بنی ہی نہیں ہے, یا یہ یا تو کوئی اس رشتے کو اس لیے ٹھکرا دیا جائے کہ تو پردہ کرتی ہے اس لیے رشتہ نہیں کرتے تو وہ تیرے لیے بنا ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اچھے مرد اچھے مردوں عورتوں کے لیے, اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے, برے مرد بری عورتوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما لیا. تو میرے دوستوں ساتھیوں, جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالیں گے تب وہ خود آئیں گے رشتے کے لیے. اور ایسا اور حضرت والا نے فرمایا اگر رشتہ نہیں بھی ہوا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلی اللہ بکافن عبدا, کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ یہ استفاء میں انکار ہی ہے. جی اے اللہ ہمارے لیے کافی ہے آپ, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے ہم نیک بن جائیں گے ہمارا کیا ہوگا. پھر قرآن پاک میں آتا ہے استغفروا ربکم, اپنے رب سے معافی مانگو, انعام کیا ملے گا؟ ویمددکم باموالٍ وبنین, مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی. جب استغفار کرو گے اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مال بھی دیں گے, وہی نوکری ہو گئی اللہ تعالیٰ نوکری عطا فرما دیں گے, اور وہ بنین اولاد عطا فرمائیں گے. اولاد کب ہوگی؟ جب شادی ہوگی. تو فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نیک بنا ہو اور اس کا رشتہ نہ ہوا ہو. اگر وہ رشتہ نہیں ہوا وہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ جوڑیاں تو آسمان پر بنتی ہیں. اگر ہم بغیر داڑھی کی بھی جاتے جس حالت میں بھی جاتے جہاں رشتہ ہوتا ہی نہیں, کیونکہ یہاں رشتہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اگر میں نیک بن جاؤں گا تو کیا ہوگا. حضرت والا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو خوشیاں ہیں وہ رحمت برساتی ہیں, عزت دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے دعا کرانی چاہیے, وہ اللہ کے ولی ہیں, دین با استقامت ہزار کرامت سے افضل ہیں. دوستوں مبارک بندہ ہے جو ہر وقت اپنے مالک کو خوش رکھے, مبارک بندہ ہے جو اپنی زندگی کی ہر سانس اپنے مالک پر فدا کر دے, یعنی اللہ کی مرضی پر چلے اور ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کرے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 10 سال تک ایک مرید تھا. اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس سے واپس جا رہا ہوں کیونکہ مجھے 10 سال میں آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی. آپ کیسے ولی اللہ ہیں کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں پائی؟ فرمایا کہ تمہیں جانے کا حق ہے, بے شک چلے جاؤ, لیکن ایک بات بتاؤ کہ 10 سال تک تم نے میرا کوئی کام خلاف سنت اور خلاف شریعت پایا؟ اس نے کہا حضرت میں نے 10 سال کے اندر آپ کو شریعت اور سنت کے خلاف کبھی کوئی عمل کرتے نہیں پایا. آپ کا سارا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر پایا. تو آپ نے ٹھنڈی سانس کھینچی, اللہ اللہ. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واقعہ بیان کرتے وقت ٹھنڈی سانس کھینچی. ان کی نقل کرنے کے لیے میں بھی ٹھنڈی سانس کھینچ رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نادان بے وقوف, ہائے آہ, جس جنید نے اپنے مالک کو 10 سال تک ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کیا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاری, اس سے بڑھ کر تو کیا کرامت چاہتا ہے؟ محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہر وقت راضی رکھنا, دین پر قائم رہنا اور اپنے مالک کو ناراض نہ کرنا اتنی بڑی کرامت ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامت, 1000 کرامتوں سے افضل ہے. بعض بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جس سے کوئی کرامت صادر ہو, پانی پر بغیر کشتی کے چلتا ہو, ہواؤں پہ اڑتا ہو, جس پر ایک نظر ڈال دے بس تڑپنے لگے, حال آ جائے, منہ سے جھاگ نکلنے لگے. ان چیزوں کا اللہ کی دوستی اور ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض کہتے ہیں فلاں صاحب ہر سال حج و عمرہ کرتے ہیں, بعض کہتے ہیں فلاں صاحب تہجد میں بہت روتے ہیں, تو یہ بھی ولی ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے. ولایت کا تعلق صرف تقویٰ پر ہے. ان اولیاء اہو الا المتقون, میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے اپنی دوستی کی بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس آیت میں صاف تشریح ہے کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ سے رہتے ہیں. آمنو ماضی سے نازل فرمایا اور کانو یتقون مضارع سے نازل فرمایا, مضارع میں استمرار ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ایمان انسان ایک دفعہ لاتا ہے, البتہ ایمان میں ترقی ہوتی رہتی ہے اور ترقی کرنے کا حکم بھی ہے. یا ایو الذین آمنو آمنو, اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب اس تحصیل حاصل سے کیا مطلب؟ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی ایمان والے سے یہ کہنا ایمان لاؤ، وہ تو ایمان پہلے ہی لا چکا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ جس ایمان پر اس وقت ہو اس پر قناعت اور صبر مت کرو بلکہ آگے ترقی کرو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی اللہ کا راستہ غیر متنائی ہے، یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس مقام قرب پر پہنچو کھڑے مت رہو، آگے بڑھو، بے چین رہو۔ اس لیے ماضی قریب سے مستقبل کے قرب کو دیکھ کر اولیاء اللہ استغفار کرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرتے ہیں کہ ہم اب تک اس مقام پر کیوں نہیں پہنچے، اتنی دیر کیوں لگ گئی۔ اس لیے ایمان اور یقین کے جس اونچے سے اونچے مرتبے پہ پہنچ جاؤ صبر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین میں اضافے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اکثیر ہے، لہذا جس مرید کا شیخ کے پاس آنا جانا کم ہو جائے گا تو اس کے ایمان میں بھی کمزوری آنے لگے گی۔ جب دور رہے تو خط و کتابت رکھے، اگر قریب ہے تو حاضری کی کوشش کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کا مجھ سے تربیت کا تعلق ہے وہ ایک مجلس لازم کر لیں، الا یہ کہ کوئی مصروفیت ہو، یہ نہیں کہ دور سے کھڑے ہو کر سلام کر کے چلے جائیں، بلکہ مسافہ بھی کیجئے تاکہ شیخ کو معلوم ہو جائے اور اس کے دل میں آپ کی حاضری لگ جائے۔ اگر دور کھڑے ہیں اور اندر آنے کا راستہ نہیں ہے تو وہیں سے کھڑے ہو کر کہیے کہ میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہی ادب شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے تلاوت اور عبادت کا بھی فرمایا ہے کہ جب عبادت کا وقت ختم ہو جائے تو جلدی سے مت اٹھو، یہ کہو اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ایک منٹ رک جاؤ پھر اٹھ کر چلے جاؤ، گویا اجازت مل گئی، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا ہے۔ یہی ادب شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے تلاوت اور عبادت کا بھی فرمایا ہے کہ جب عبادت کا وقت ختم ہو جائے تو جلدی سے مت اٹھو، یہ کہو کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ایک منٹ رک جاؤ پھر اٹھ کر چلے جاؤ، گویا اجازت مل گئی، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اس طرح سے کہیے، یا رب العالمین آپ کے احسانات ہم پر بے حد ہیں، لیکن جس قدر آپ کے احسانات ہیں اتنے ہی ہم سانڈ بنے ہوئے ہیں، آپ کی نعمتیں کھا کھا کر ہم آپ کی مرضی کے خلاف حرام لذتوں کے خوگر ہو چکے ہیں، نہ ہمیں اپنی عزت کا خیال ہے نہ آبرو کا خیال ہے، دل کو ستیاناس کر رہے ہیں۔ علم والے پر خواہ طالب علم ہو یا عالم ہو، ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ علم کے بعد اگر عمل نہ کیا کہ علم اور علم والے پر خواہ طالب علم ہو یا عالم ہو، ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ علم کے بعد اگر عمل نہ کیا تو بہت سخت معاوضے کا اندیشہ ہے اور بدترین جاہل ہے، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تفسیر معالم التنزیل سے نقل کیا ہے، اجمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ان کل من عصى اللہ فہو جاہل، جو اصرار اور دوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے وہ شخص جاہل ہے۔ اصرار اور دوام یعنی پابندی سے توبہ بھی نہیں ہے، گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اس پر اجماع ہے۔ اجماع صحابہ کیا معمولی حجت ہے؟ میرے شیخ فرماتے تھے، خاص کر جو بدنظری کا گناہ کبیرہ کرتا ہے، جو لڑکیوں کو یا لڑکوں کو دیکھتا ہے، اس سے اتنا نقصان پہنچتا ہے جیسے ہرا بھرا پودا 2-2.5 فٹ کا ہو جائے اور کوئی وہاں آگ جلا کر سینک لے، سردی لگ رہی ہے وہ آگ جلا دی، یا ایسی کوڑا کرکٹ بیکار پڑا ہے اس سے جلا دیا، جہاں آگ لگتی ہے وہاں کے پودے ایسے تباہ ہوتے ہیں کہ کئی سال کی خاتمانی سے وہ مقام نہیں ملتا۔ ایسے ہی جو حج و عمرہ سے یا اہل اللہ کی صحبت سے اور خانقاہوں سے انوار لاتے ہیں اور آزاری کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، جب کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ان سے ہوتا ہے تو ان کے ایمان کا پودا اسی طرح جلس جاتا ہے، سال بھر پیچھے ہو جاتے ہیں، دو دو سال پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہمت استعمال نہ کرنا یہ جرم عظیم ہے، جو شخص اپنی ہمت کو استعمال نہیں کرتا یہ مجرم ہے۔ ایسے ہی جو حج و عمرے سے یا اہل اللہ کی صحبت سے اور خانقاہوں سے انوار لاتے ہیں اور آہ و زاری کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، جب کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ان سے ہوتا ہے تو ان کے ایمان کا پودا اسی طرح جلس جاتا ہے، سال بھر پیچھے ہو جاتے ہیں، دو دو سال پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہمت استعمال نہ کرنا یہ جرم عظیم ہے، جو شخص اپنی ہمت کو استعمال نہیں کرتا یہ مجرم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حج میں نہیں گیا یا عمرے میں نہیں گیا یا ان کا اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے، ان کا نہیں ہے، ان کا تو اور معاملہ خطرناک ہے۔ کیونکہ وہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک شخص گناہ کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ایک دن ایسے آدمی کو انشاءاللہ تعالی توبہ کی توفیق ہو جائے گی، لیکن ایک شخص گناہ کا پتا ہی نہیں ہے تو فرمایا ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، الا یہ کہ بعد میں پتا چل جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص گندگی کھا رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں گندگی کھا رہا ہوں، ایک دن اس کو چھوڑنے کی توفیق ہو جائے گی، لیکن ایک شخص گندگی کو گندگی ہی نہیں سمجھ رہا ہے، کیسے چھوڑے گا اسے؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان تو لائے مگر ایک مگر بھی ہے، کانوا یتقون، گناہ بھی نہیں کرتے، ایمان کے بعد فاسقانہ زندگی اختیار نہیں کرتے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جب ایمان لے آئے آدھا پرچہ حل ہو گیا، ایمان لانے کے بعد آدھا پرچہ حل ہو گیا، اب تھوڑی سی محنت کی اور ضرورت ہے، تقویٰ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بلکہ اللہ کے دوستوں کی حیات اختیار کرتے ہیں اور ان گناہوں سے بچتے ہیں، وہ اپنے قلب و جان کی بازی لگاتے ہیں۔ عشق بازی آسان نہیں، مثبت اعمال روزہ نماز بہت آسان ہے، بلکہ بعضوں کو حج و عمرہ بہت لذیذ لگتا ہے، تلاوت میں مزہ آ رہا ہے۔ ایک نظر بچا کر دیکھیے کہ دل پر کیا گزرتی ہے۔ میرا ایک شعر یاد آیا، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہے گناہ چھوڑنے کا قرب، جو قرب نوافل سے کروڑ ہاں درجہ زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ 1000 تہجد سے افضل ہے تم کوئی گناہ چھوڑ دو، عمل کر کے دیکھ لو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نظر بچانے سے اور گناہ چھوڑنے سے دل پر غم آتا ہے، اور دل بادشاہ ہے جسم کا، اگر بادشاہ یہاں مزدوری کرنے لگے تو اس کی مزدوری عام مزدوروں سے زیادہ ہوگی یا نہیں، دل کی بادشاہت جب مزدوری سے تبدیل ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، ترک لذت حرام اختیار کرتا ہے، پھر پچھتاتا بھی نہیں کہ آہ کاش کی اجازت ہوتی تو یہ گناہوں کے مزے ہم بھی نہیں لوٹتے۔ پچھتاتا نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، آپ نے خبیث زندگی سے ہمیں پاکیزہ حیات نصیب فرمائی۔ حضرت والا کا شعر ہے کہ سارے گناہوں سے مجھ کو نفرت رہے اور دل میں اس کی حسرت بھی نہ رہے، حسرت بھی نہ رہے کہ کاش اس گناہ کی ہمیں اجازت ہوتی۔ جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، جب کوئی جوان یا بوڑھا کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو دل پر گناہ چھوڑنے سے نفس کو غم ہوتا ہے تو روح میں نور پیدا ہوتا ہے۔ جتنا نفس پر غم آئے گا اسی مقدار میں روح میں نور آ جاتا ہے، جتنا نفس پر غم آئے گا اسی مقدار روح میں نور آتا ہے۔ اگر کسی کو گناہ چھوڑنے سے، نظر بچانے سے انتہائی صدمہ پہنچتا ہے تو مقدار اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ ایک مجذوب 10 سال سے جنگل میں تھا، گھاس چھیلتا تھا اور گھاس بیچتا تھا۔ یہ واقعہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب بلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اخر کو سنایا تھا۔ میرے شیخ اکابر مشائق میں سے تھے، ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کانپوری آج زندہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد ڈاکٹر عبدالصمد کانپوری، ہم لوگ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب بلپوری کی مجلس میں گئے تو جگہ نہ تھی، حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجلس کے جوتوں میں بیٹھ گئے۔ میرے سامنے حضرت مفتی اعظم پاکستان نے میرے شیخ سے فرمایا حضرت آپ میرے صرف پیر بھائی نہیں ہیں، آپ میرے استاد کے درجے میں ہیں، کیونکہ میرے استاد حضرت مولانا میاں اصغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور آپ جونپور کی شاہی مسجد میں ہم عصر تھے، ساتھ پڑھاتے تھے۔ تو اس مزدور نے اللہ سے کہا، میں آپ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہتا ہوں، مجھ کو کیا آپ چٹنی روٹی نہیں دے سکتے، تاکہ گھاس چھیلنے سے جو وقت ضائع ہوتا ہے اور بازار جانا پڑتا ہے اس سے بچ جاؤں۔ آسمان سے آواز آئی، ٹھیک ہے، تم اپنا کھرپا کھانچی کسی درخت کے پاس رکھ دو۔ اس نے رکھ دیا، چٹنی روٹی آنے لگی۔ اس کی قربانی ایک کھرپا ایک کھانچی تھی۔ اسی جنگل میں اللہ کی راہ میں سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سلطنت بل خدا پر فدا کر کے آئے اور عبادت شروع کی۔ ان کے لیے جنت سے بریانی آئی، سارا جنگل اس کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ میرے شیخ نے فرمایا، اس مظلوم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میں 10 برس سے اس جنگل میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں اور یہ کل آیا ہے۔ وہ کل ہوا، میں ہوں تیرا دیوانہ برسوں سے۔ آپ نے پرانے دیوانے کو چٹنی روٹی اور نئے دیوانوں کو بریانی بھیجی۔ کل جو کتاب ہم پڑھ رہے تھے، حضرت والا نے فرمایا، مظلوموں میں کوئی بات نہیں ہے، ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے، یہ مظلوم تھا۔ فرمایا، مظلوم کا احکام چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ باپ کو مار بھی دیتا ہے تو باپ تھوڑی بچے کو سامنے مارتا ہے، ناراض ہوتا ہے، سمجھایا جاتا ہے جس عمر کے حساب سے۔ تو یہ مظلوم تھا۔ آسمان سے آواز آئی، تم اس کا مقابلہ مت کرو، تم نے میری راہ میں 12 آنا پیدا کیا ہے، 4 آنے کی کھرپی، 8 آنے کی کھانچی، جس میں تم گھاس رکھتے ہو، اتنا بڑا لکڑی کا ہوتا ہے تو وہ رکھی ہے درخت کے نیچے، تم کو چٹنی روٹی منظور نہیں ہے، تو 12 آنے کی قربانی واپس لو اور گھاس چھیلو اور جا کے بازار میں بیچو۔ وہ سلطان وقت تھا، اس نے سلطان نے بلک مجھ پہ فدا کی ہے، وزیروں کی سلامی قربان کی ہے، قالینوں کے گدے، قالینوں پر سونا اور بادشاہت کے ساتھ کیا نشہ ہوتا ہے، سارا نشہ اس نے مجھ پر قربان کر دیا۔ جس وقت آدھی رات میں اس نے سلطنت چھوڑی تو جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کسی فقیر سے گدڑی مانگ لی اور آدھی رات کو شاہ بلک نے گدڑی پہنی اور محل سے نکل پڑے اور سلطنت کی حدود سے باہر چلے گئے، تاکہ کوئی رعایا ہم کو خوش آمد کر کے دوبارہ تخت پر نہ بیٹھا دے۔ جب آگ لگتی ہے اسی طرح لگتی ہے، خواجہ عزیز الحسن مظلوم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، چھڑا کر جان اپنی بے ترا مظلوم بھاگا ہے، چھڑا کر جان اپنی بے ترا مظلوم بھاگا ہے، خدائی ہے جو پھر وہ لوٹ کر گھر بار میں آئے، خدائی ہے جو پھر وہ لوٹ کر گھر بار میں آئے۔ حضرت والا نے جو مضمون فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کو گناہ چھوڑنے میں جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ جتنی زیادہ جس کو تکلیف ہوگی، ہر ایک اپنا ایک محبوب ہے، کسی کو کس چیز میں لذت آتی ہے، کسی کو کس چیز میں لذت آتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ چھوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، تب اس کو تکلیف جو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مشاہدہ عطا فرمائیں گے، اپنا اتنا نور عطا فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، حرام کی نوکری کر رہا ہے، بینک میں سود لے رہا ہے، وہ مفتیان کرام سے مشورہ کر کے چھوٹی نوکری پر آ جاتا ہے، وہ بڑی نوکری چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس نے اللہ کی راہ میں سلطنت بل قربان کر دی، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ یہی تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز چھوڑ دی کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور فرمایا ہے اس کے 72 گناہ سود کے، ایک روایت 72 یا 73 گناہ ہے، اور سب سے کمتر گناہ سود کا ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جب اتنا گناہ ایسا خطرناک ہے جس کے تصور سے روح کام جائے، تو بقیہ گناہ کیسے ہوں گے۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ نوکری چھوڑ دی، تو کیا اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں آئے گا اس پر؟ کسی کو مس گیدرنگ میں مزہ آتا ہے، شادی بیاہ کی تقریبات میں سب ساتھ ہیں، ناچیں گے، گانے گائیں گے، مستیاں کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شادی میں نہیں جاتا اور اپنے گھر میں رک جاتا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں آئے گا؟ حضرت والا کا غالباً شعر ہے، میرے حسرت زدہ دل پر ان کو یوں پیار آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو، میرے حسرت زدہ دل پر ان کو یوں پیار آتا ہے جیسے چوم لے ماں چشمے نم سے اپنے بچے کو۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، روتے ہوئے کلیجے سے لگاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے پیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی حرام خواہشوں کا خون کرتے ہیں. تو جس کی جتنی قربانی اتنی خدا کی مہربانی. ایسا ناممکن ہے کوئی ہمارا خیال رکھے اور ہم اس کو ستا لیں, کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو توڑے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, برباد محبت کو وہ نہ برباد کریں گے, میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. ایک آدمی اپنے دل کو اللہ کے لیے برباد کرے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو مزید برباد فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو وہ خوشیاں عطا فرمائیں گے, وہ روئے گا, وہ نور پیدا فرمائیں گے, وہ اپنا پیار عطا فرمائیں گے, وہ روئے گا کہ میں نے اپنی زندگی کہاں برباد کر لی. حاصل حیات. تو دوستوں, میں جو ابھی آپ کو حدیث مبارک سناؤں گا, وہ حاصل حیات انسانیت ہے, اور حاصل حیات مومن ہے, اور حاصل حیات سالک ہے, اور حاصل حیات اولیاء اللہ ہے, اور حاصل حیات انبیاء ہے, اور حاصل حیات تمام کائنات, تمام طالبین و مریدین اور خدا کے عاشقین کی حیات کا حاصل دو جملے میں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اے ساری دنیا, اے انسانیت سن لو, دو نعمت اگر حاصل ہو گئی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے تو سمجھ لو تم کامیاب ہو, ورنہ بادشاہت کے تخت و تاج کے باوجود تم خسارے میں رہو گے. رومانٹک دنیا میں ساری دنیا کے حسینوں سے پینگے بڑھانے کے باوجود تم ذلیل و خوار اور معذب رہو گے. اور وہ دو نعمت کیا ہیں؟ وَمِنَ الْمَاسُورِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور جنت دے دیجئے. بتائیے حاصل حیات ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ خوش ہو جائے تو اور کیا چاہیے بھائی. جو خدا کی خوشی کو حاصل کر لے تو اللہ کو راضی کرنے کے بعد, رضا الہی کی نعمت سے مشرف ہونے کے بعد مزید نعمت کی کیا ضرورت ہے؟ جنت محل رضا الہی ہے, دوزخ محل غضب الہی ہے. چونکہ اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت دے گا, لہذا وہ بھی مانگ لیا, رضا الہی کا محل مانگ لیا. اس لیے اگلے جملے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی اور حقیقت میں ہمیں مانگنا سکھایا, اللہم انی اعوذ بکا من سخطک والنار, ہم آپ کے غضب, آپ کے قہر اور آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں. اور جہنم سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ کہ جہنم اللہ کی ناراضگی کا ٹھکانہ ہے, جس سے اللہ ناراض ہوں گے اسے ہی تو دوزخ میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت مانگنے والا اور اللہ کی رضا مانگنے والا بنا دے, اور جہنم سے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
حضرت شیخ کا بیان لائیو آ رہا ہے, اگر کسی نے سننا ہے تو غرفہ تشریف لے جائیں, یہاں سے نہیں انتظام غرفہ میں ہے.